الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة المائدة کی 35 نمبر آیت، 35 نمبر. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی. تو ان آیات کے اندر انسان کے ایک اہم مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان علم پہ عمل کیوں نہیں کرتا. اور اس میں ایز این ایگزامپل یہودیوں کا خاص طور پہ تذکرہ ہے، یا عیسائیوں کا بھی ہے، لیکن میسج جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان عمل کیوں نہیں کرتا، کیونکہ دنیا عمل کے لیے بنی ہے. انسان کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس پہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اب یہ آیت مبارکہ اس کے لیے بہت اہم ہے. اس نے ایک بہت بڑے میسج کو چند الفاظ کے اندر دے دیا، اور وہ یہ کہ لعلکم تفلحون، کے کامیابی کا سارا مدار جو ہے وہ عمل پہ ہے، اور عمل انسان کا نیرا. کیونکہ کہا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تو تقوی میں کامیابی، لیکن تقوی پہ آنے کے لیے، یعنی کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ماننا، یعنی اللہ تعالی جو کہہ رہے ہیں قرآن میں یا حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو میسج جو پہنچ رہے ہیں اس پہ عمل کرے. سوچے نہ انسان کے کروں یا نہ کروں، کیونکہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی، ایمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کر لینا، اب جو کہیں گے میں کروں گا، سوچوں گا نہیں کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کریں گے تو کیا فائدہ ہے، نہ کریں گے تو تب کیا فائدہ ہے، اس طرح کی سوچنا ہو. اب یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی ماننا اللہ کی محبت میں. کہنے کا مطلب کہ دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، ایسے بھی کیفیت نہ ہو، بلکہ اللہ کی محبت کے اندر عمل کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا. اس کو قرآن جو ٹرم یوز کرتا ہے اس کو، وہ ہے تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تقویٰ اگر تم میں آ گئے تم کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی آ سکتے ہو. ابھی تو ہم نے دنیا ہی کامیابی سمجھی نہیں، کامیابی ہوتی ہے. کہنے کا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ جہاں پہنچانا انسان کو چاہ رہے ہیں وہ تو، اور جس طرح سے چاہ رہے ہیں وہ تو ابھی صحیح طرح سمجھا ہی نہیں. اس کی اگزامپل انبیاء اور صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں وہ کیسے کامیاب ہوئے دنیا کے اندر بھی، یعنی کس طرح سے انہوں نے دنیاوی ترقی بھی حاصل کی، کتنی جلدی، یعنی کہ 20 یا 23 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، اور آگے چند سال کا اور عرصے کی محنت سے اتنی بڑی کامیابی دنیا کی بھی مل گئی. اور پھر اندر کی جو گھروں کے اندر سکون، وہ ایک جو کامیابی ہے کہ انسان گھروں کے اندر سکون ہو، معاشرے کے اندر ایثار ہو، محبت ہو، دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہو، وہ معاشرہ تو ہم نے دیکھا بھی نہیں. اور امن ہو کہ کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، ہر ایک عزت مال جان آبرو محفوظ ہو، وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ جنریٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس طرف اللہ تعالیٰ لانا چاہ رہے ہیں. اب کیسے وہ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کے تھرو آئے گا. اب تقویٰ کیسے آئے گا؟ نیکسٹ کوشچن کہ تقویٰ کیسے آئے گا. کیوں ٹھیک ہے، آنسر بہت ایزی ہے کہ تقویٰ سے کامیابی ملتی ہے، لیکن پھر انسان کیوں نہیں آتا؟ کیوں انسان اللہ تعالیٰ کی ماننے میں سستی کرتا ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ آگے ایڈریس کر رہا ہے. تو اس کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. اگر اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے، قرآن دوسری جگہ پہ کیا کہتا ہے اس موضوع کو جب ایڈریس کرتا ہے، اس سبجیکٹ کو جب ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ یہی آج کے آیات میں ڈسکس ہوں گی، تو یوں سمجھیں کہ انسان ایک ظاہر کا ہے، ایک اس کے اندر ایک اور انسان ہے. ایک ظاہر میں نظر آنے والا انسان جو لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں اس کے اندر ایک اور انسان ہوتا ہے جس کو روح کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر تین چیزیں ہیں اہم جو قرآن و حدیث بتاتی, ایک ہوتا ہے قلب, ایک نفس اور ایک عقل. قلب, نفس اور عقل. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے, علم کیا بتاتا ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعلق کیسے حاصل کرنا ہے, تقوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے, کس چیز رکنا, بھی سارا علم ہے. اب علم آتا ہے قرآن و حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچا دیا قرآن کے تھرو یا حدیث کے تھرو, اپنے عمل کے تھرو, سنت کے تھرو, وہ سارا علم ہے. اب علم کہاں جاتا ہے؟ انسان کی عقل وہ جگہ ہے جہاں پہ علم جاتا ہے. لیکن علم کیا یہی ہے کہ انسان کی کو کچھ معلومات مل گئی؟ نہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بعد میں کہ علماء نے, صلحاء نے جو ڈیفائن کیا علم کو, یہ نہیں کہ علم معلومات ہے, قرآن و حدیث کی معلومات ہے, علم میں نہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا مفہوم ہے کہ علم وہ نور ہے کہ جو انسان کے اندر جب آتا ہے تو اسے عمل پہ ابھارتا ہے. یہ علم معلومات علم نہیں ہے, معلومات اس کا پارٹ ہے, لیکن اصل علم جس کو ڈیفائن کیا, غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا علم وہ ہے, وہ نور ہے کہ جو انسان کے اندر جب آتا ہے تو انسان کو عمل پہ لگا دیتا ہے. کیا؟ یعنی کہ تقویٰ پہ لگا دیتا. تو ایک نور کو علم کہتے ہیں, ورنہ معلومات تو بہت سے نان مسلم کو بھی, قرآن کہتا نہیں کہ تم جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہو, علم تو انہیں بھی تھا لیکن ان کے اندر وہ نور نہیں تھا. تو نور انسان کے اندر ہے. اب نور کہاں جاتا ہے؟ نور انسان کے قلب پہ جاتا ہے. تو معلومات کا جو محور ہے وہ عقل ہے, اور جو نور کا محور ہے وہ قلب. تو قلب جب نورانی ہوتا ہے اور عقل میں معلومات آتی ہے, دونوں کا کمبینیشن بنتا ہے, تو یہ دونوں ڈومینیٹ کر جاتے ہیں اس کے نفس پہ, اور جب نفس پہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو انسان عمل کرتا ہے. یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں. صرف قرآن و حدیث کی معلومات کافی نہیں ہے. جب تک میں اس نور کو نہ حاصل کر لوں جو کہ مجھے عمل پہ ابھار دے, نفس پہ ڈومینیٹ کر دے, کیونکہ نفس رکاوٹ ہے. اب دوسرا جو بڑا دشمن ہے قرآن, اس کا ذکر کرتا ہے شیطان. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ حدیث میں صاف صاف بتایا کہ شیطان قلب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ وسپر کر دیتا ہے, اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوتا ہے وہ وسپر نہیں کرتا, وہ وسوسہ نہیں ڈالتا. یہ پورا حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم. تو اب اس کا بھی طریقہ, وہ کیا وسپر کرتا ہے اور کیا کہ خیال ڈالتا ہے. اب اگر یہ لنک نہیں موجود, یعنی عقل میں علم نہیں ہے, قلب میں وہ نور نہیں ہے, تو نفس فوراً کہتا ہے یہ کرو, یہ گناہ کر لو, اور انسان کر بیٹھتا اور پھر مجبور بھی فیل کرتا ہے. دیکھیں اگر یہ نور نہ ہو قلب کے اندر کیا ہوگا. عقل کئی بار جانتی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا, لیکن نفس اس پہ ڈومینیٹ کر کے وہ گناہ کرتا ہے. سالوں گزر جاتے ہیں حتیٰ کہ لوگ ہار مان لیتے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گناہ چھوڑے. پھر شیطان اور راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھو, دوسری طرف کہا جاتا ہے اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے, تو جب عمل ہو ہی نہیں رہا تو یہ کیسی پریکٹیکلٹی ہے, اس طرح کے وسوسے کرتا ہے. تو کیا مطلب کہ شاید جو مسائل ڈرائیو کیے گئے قرآن و حدیث سے شاید وہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہیں, تو دوبارہ قرآن و حدیث دیکھو کہیں اس ایسا تو نہیں کچھ اور بات کہی گئی. وہ اس طرح سے آتا ہے, جب اس طرح سے آتا ہے تو انسان پڑھتا ہے تو پھر اس سے اور مطلب نکالتا ہے, اور پھر کوئی ایزی وے نکالتا ہے کہ جو اس کی زندگی کے مطابق ہوتی ہے, مطلب کہ پردہ نہ ہو, میوزک حلال ہو, اس طرح کی جو ویز نکلتی ہیں اور قرآن و حدیث سے کئی بار ریفرنس دیے جاتے ہیں, وہ ایکچولی یہی طریقہ ہوتا ہے شیطان کا اس طرح سے اٹیک کرتا ہے. تو یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر کا انسان کیا ہے. اس کے تین امپورٹنٹ کمپوننٹس ذکر ہیں, مطلب قرآن و حدیث میں ذکر ہے واضح طور پہ, عقل ہے تمہارے اندر, نفس ہے تمہارے اندر, قلب. اب انسان ساری عمر جسم کی معلومات حاصل کرے اسے یہ پتا نہ ہو, حالانکہ روز ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات کیا ہے, روز ہماری ڈیلنگ ہے, یہ کہ آپشن انفارمیشن نہیں ہے, روز ہماری ڈیلنگ ہے اس سے کہ ہم صبح سے رات تک, بچپن سے بڑھاپے تک, قبر تک انہی سے ڈیل کر رہے ہیں کہ اپنے اندر ایک جنگ محسوس کرتے ہیں, اور حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے معاشرے کے آگے, لوگوں کے آگے, اور پھر قرآن کی کا پڑھنا اور قرآن کی علم اور دین کا علم یہ صرف مسجد تک محدود ہو جاتا ہے, اور بس کہ مجھے قرآن آتا ہے, میں روز تلاوت کر لیتا ہوں, تو بس یہیں تک اس کا دین محدود ہوتا ہے. اب یہ ساری تفصیلات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقوا اختیار کرو تم کامیاب ہو گئے دنیا آخرت میں, یہ لنک یہ انسان بھول جاتا ہے, نہ اسے تقوا کا پتہ, نہ اسے کامیابی کا پتہ, وہ ایک زندگی گزار کے قبر میں چلا جاتا ہے. اور باقی آگے جو ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں سب کی حفاظت کرے اور کامیاب کرے، لیکن جو ریالٹیز ہیں وہ بہت جو بتائی گئی ہیں وہ بڑی سیئر ہیں۔ تو اس لیے اس ٹاپک کو تھوڑا ایکسپلین کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب ساری آیات سمجھ ہی تب آئیں گی جب یہ بیک گراؤنڈ ہوگا۔ تو کیا ہے تین چیزیں؟ عقل، علم کا مرکز عقل ہے، اور جو اس کے تھرو نور آتا ہے، جو اصل علم ہے وہ قلب میں آتا ہے، اور وہ جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو نفس پر ڈومینیٹ ہے۔ تو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نہ انسان کی اسلام ممکن ہے نہ معاشرے کی اسلام ممکن ہے۔ انسان جو مزید تحریکیں چلا لے جب تک اس نفس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، وہ کب ہوگا؟ جب انسان کے علم بھی ہوگا، اس کے اندر نور بھی ہوگا، اس کے قلب کے اندر۔ تو یہ جب تک پورا کمبینیشن نہیں ہوگا، نفس پہ ڈومینیٹ نہیں ہوگا، نفس پہ ڈومینیٹ نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کوشچن کتنا کامن کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، انہیں دینی معلومات بھی ہوتی ہیں لیکن وہ رشوت بھی لے رہے ہیں، لیکن وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ حج بھی کرتے ہیں اور ساتھ دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تو مسئلہ وہی ہے، نفس ایڈریس ہو ہی نہیں رہا۔ وہ تو عقل میں ایک معلومات ہے، اس کی وجہ سے کچھ عمل ہے، اور نفس ایڈریس ہی نہیں ہے، تو اس لیے انسان اس کی وجہ سے عمل میں کمزوری دکھاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے قرآن، اور اس آیت میں ڈائریکٹلی وہ ایڈریس ہو رہا ہے۔ تو اب کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دو اور چیزوں کا ذکر کر دیا، وہ ہے وقت تک وہ الہی وسیلہ، اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ مطلب یہ کہ انسان تقوی پہ آ جائے، اس کے لیے کچھ درمیان میں انسان کو جو ضرورت ہے اس کی تلاش کرو۔ اب وہ کیا ضرورت ہے؟ وہی ایکسپلین کیا کہ عقل میں علم ہونا چاہیے، تو قرآن و حدیث کا علم یہ ایک ضرورت ہے، تو یہ کرو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ انسان کو خود نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتوں کا، مثال کے طور پہ قرآن و حدیث کے الفاظ کسی کو دے دیے جائیں اور کہیں کہ یہ ساری بات ایکسپلین کرے، جو کہ نفس سے کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے، اسے کیسے قابو کیا جاتا ہے، تو شاید اس کے لیے مشکل ہو اس سے نکال، کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ بھی بہت کامن کوسچن کیا جاتا ہے کہ قرآن تو آسان ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کوئی درمیان میں وسیلہ ہو، کوئی استاد ہو، کوئی شیخ ہو؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علم کے درجے ہیں وہ کئی ہیں، ایک نہیں ہے۔ کسی بھی سبجیکٹ کا علم کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہر بندے کو حاصل ہو سکتا ہے، جیسے میڈیسن کا علم ہے، ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دوائیوں کا پتا ہوگا، ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس کا پتا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے تو یہ کھاتے ہیں، لیکن کیا وہ کہتے ہوئے ڈاکٹر ہوں، کیا وہ کمپلیکیٹڈ مسائل پہ ہاتھ ڈالتے، وہ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح ہر علم کا حال ہے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث میں بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا، کہ ذکر کے لیے آسان کر دیا، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو بہت آسان ہے، کیونکہ وہ جب انسان قرآن و حدیث پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائمی ہے، اس دائمی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ ہے، مجھے اس کی محبت حاصل کرنی ہے۔ یہ سوچ اس کے اندر جنریٹ ہوتی ہے، جب یہ سوچ جنریٹ ہوتی ہے تو پھر وہ تلاش میں نکلتا ہے، پھر وہ وسیلہ، وقت وہ الہی الوسیلہ، وہ قرآن و حدیث کے ماہر کی تلاش میں نکلتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیسے عمل کر۔ لیکن یہ نیت ہونا پہلے ضرورت ہے، اور یہی نیت اصل میں قلب کے نور کا باعث ہے۔ دیکھیں، ایک علم حاصل کیا جائے کہ صرف مجھے معلومات ہو، وہ تو ایک معلومات ہے، اس سے نور اٹیچ نہیں ہے۔ جو کہا کہ علم کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ نور جو انسان کو عمل میں ابھار دے، وہ علم ہے۔ تو وہ نور کہاں سے آتا ہے؟ اس کی نیت سے آتا ہے، اور وہ ہدایت کی جو دعا کرتا ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ اللہ ہدایت دے دے، وہ ایکچولی اس کے قلب کے نورانی ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر جو علم اس کے ساتھ آتا ہے وہ اس کے قلب کو نورانی کرتی ہے، اس کا عمل ابھارتی ہے، لیکن اس کی نیت ہی نہ ہو تو پھر وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو اگلے درجے ہوتے ہیں ان کے، مثال کے طور پہ کہ نفس سے کیسے میں لڑوں، میں عمل میں کیوں نہیں آ رہا، میرے اندر مسائل ہیں۔ آپ یہی دیکھیں، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے، ہم کیا کریں؟ میں ہم گھر میں جاتے ہیں، ہماری توجہ ویسی نہیں رہتی جیسے آپ کے پاس ہوتی ہے، کیا کریں؟ ایک صحابی آتے ہیں کہ میرا گناہ کا دل کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو گائیڈنس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، کس کے ذمہ لگا کے؟ انسان کی نیچر وہی ہے، تو وہ علماء اور مشائق۔ آج آیت بھی آئے گی ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ کہے قرآن کی حفاظت کے لیے میں نے علماء اور مشائق کے ذمہ لگائی ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں، یعنی کتاب کی حفاظت کریں، یہودیوں کا۔ تو اس امت کے اندر بھی یہ ہے، اور خاص طور پہ زیادہ ایمفیسس کے ساتھ ہے، کیونکہ اب نبی بھی نہیں آنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو انبیاء نے بھی آنا تھا، لیکن اب تو نبی بھی نہیں آنے، تو اب تو علماء مشائخ کے ذمے ہے کہ وہ آگے گائیڈ کریں، اور لوگوں کے ذمے کہ ان سے گائیڈنس لیں۔ تو یہی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ آگے پھر گائیڈنس لو اور عمل کرو، اور قلب کو نورانی کرو، اللہ کی محبت میں آگے بڑھو، تقویٰ میں آگے بڑھو، اور پھر علیحدہ ایڈریس کیا ہوا جاہد فی سبیل، کہ دیکھو علم بھی تم کسی سے حاصل کر لو گے، کسی سے گائیڈنس بھی حاصل کر لو گے، کسی کی صحبت میں چلے جاؤ گے، کمپنی میں بیٹھ جاؤ گے تو سب کچھ پتا ہوگا کہ صلحا کے یہ طریق ہے، صلحا ایسے کرتے ہیں، علم اس کو کہتے ہیں، علم علماء ایسے کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا سب پتا ہے، لیکن تم اپنے نفس کے آگے مجبور ہو گئے، نگاہ غلط دیکھے گی، زبان غلط بولے گی، کان غلط سنے گا، ذہن میں غلط سوچیں آئیں گی، دھوکہ دے جاؤ گے مال کی محبت میں، بیوی سے غلط بول جاؤ گے، یہ سب کچھ ہوگا، اب اس کو کیسے ایڈریس کرو؟ وہ جاہد فی سبیل، ابھی بھی تمہیں ایک اور اسٹیپ اٹھانا ہے، وہ ہے کہ اسے ایفرٹ کرو، اس میں کیا دیکھیں نفس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نفس کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے بتائے وہ سمجھیں کہ اس کے تین شیڈ کہہ لیں، تین طرح سے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس تزکیہ نفس کا ذکر کیا، نفس کو ستھرا کرنے کا ذکر کیا، تو تین طرح سے اس کا ذکر کیا، ایک طرح سے ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نفس کا تزکیہ کروں، دوسری جگہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تزکیہ کریں ان کے نفس کا، اور تیسری جگہ کہا کہ خود انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو خود کرتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، جو نہیں کرتا اس کا نہیں ہوتا، یہ مفہوم ہے آیات، تو تین طرح سے ہے، تو اب ان میں کمبینیشن کیا ہے، ہوتا کیا ہے، وہی بات انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کی ایفرٹ ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، تو اللہ تعالی کی ریکمینڈیشن ہے کہ پھر کسی سے گائیڈنس لو، کتنی قرآن کی آیات ہے میں سب کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج ایک آئے گی اس کو اگلی پوائنٹ کے طور پر میں ایڈریس کرتا ہوں، تو دوسرا یہ کہ ان سے گائیڈنس لو، تو وہ تزکیہ کریں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں، دعائیں کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں، دو چیز اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مانگتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جب دونوں ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو ایکچولی رزلٹ اللہ تعالیٰ لاتا ہے، تزکیہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دو ٹیسٹ بھی تو ہوں، تو ایک یہ ہے، دوسرا یہ کہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جاہد کی سبیلی کی ایفرٹ کرو، یہ ساری ایفرٹ ہے نا کہ خود انسان نیت کرے، کسی کے پاس جائے، ٹائم اس کے لیے ایلوکیٹ کرے، کسی سے پوچھے، کسی کی صحبت میں جائے، ٹائم کے ذمہ کام ہے، اور اس میں ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت اگر میں شاپ پہ بیٹھ لوں، اس وقت کاروبار کو دے لوں، اس وقت یہ کر لوں تو اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اپنے آپ کو روکنا اور اس مجاہدے سے گزرنا، اور اسی طرح وہ گائیڈ کیا کریں گے، وہ گائیڈ کریں گے اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، جیسے حدیث میں کیا کہ قلب کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، جب قلب ذاکر ہوتا ہے وہ وسوسہ نہیں ڈالتا، جب ذاکر نہیں ہوتا وہ وسوسہ ڈالتا، تو اب ذکر کرنے کے لیے بھی ٹائم ایلوکیشن ہے، ذکر کرنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے جو وہ بتائیں، تو ایک طرف تو یہ کہ قلب جب نورانی ہوتا ہے تو اس کی ڈومیننس ہو جاتی ہے، قلب ورسز نفس، اس کو میں جو ایزی ورڈ میں بتا سکتا ہوں، یہ کہ قلب ورسز نفس دو طرف پل ہے، ایک طرف سے ایک کھینچ ہے، دوسرے دوسرا کھینچ ہے، جس کا پل بڑھ گیا وہاں پہ انسان ٹلٹ ہو جاتا ہے، اب قلب پر انسان کو اسٹرانگ کرنا ہے، پورے قرآن و حدیث کو اس نظر سے دیکھیں کہ قلب کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے، سٹل نفس کو دبانا پڑے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھ کے رمضان کا مہینہ دے کے ایکچولی ایک ہنٹ دی ہے کہ یہ بھی تمہاری زندگی کے ایفرٹ ہے، وہ بھی کرو، کبھی دل میں خیال آئے کہ گناہ کر لو تو یہ نہیں کہ کرنا شروع ہو جاؤ، بلکہ اسے روکو، تو وہ بھی ایک ایفرٹ ہے، لیکن اس کو رینج کے اندر لانے کے لیے، کہنے کا مطلب یہ کہ انسان اس پر قابو پا لے اس گناہ کے وسوسے پہ، اس کے لیے قلب کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی گناہ کر رہا ہوتا، اسے پتا ہوتا بری چیز ہے لیکن وہ مجبور فیل کرتا ہے، کیوں قلب کو اسٹرینتھن کیا ہی نہیں، وہ نور ہے ہی نہیں کہ قلب کے اندر، تو اس ساری میکنزم کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، بہت بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل کو ہم سمجھ چکے ہیں، اپنے اندر کے انسان کو بھی سمجھنے کی کیسے آپریٹ ہو رہا ہے، یہ کیسے متقی بنے گا جس کو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرے گا تقویٰ پہ، اور اسی سے کامیابی ہے، جنت متقین کے لیے ہے، دنیا میں ساری کامیابی متقین کے لیے ہے، تقویٰ بھرا پڑا ہے قرآن کے اندر، مجھے پتا ہونا چاہیے کیسے ہو، دیکھیں معلومات ہے، علم ہے، بہت سارے لوگوں کا ہے، لیکن اصل مسئلہ نفس ہے، اور ساری اگزامپل بنیں گی اگلی آیات، اور دوسرا میں یہیں پہ ایڈریس کر دوں، اس کے ساتھ ہی آگے اگلی آیات کی تشریح بھی بن جائے گی، کہ یہ دو ٹرمینالوجیز قرآن یوز کرتا ہے، ایک ہے علماء کی اور ایک ہے صلحاء کی، صلحاء کو اللہ تعالیٰ ربانین کہتے ہیں کہ اللہ والے، تو دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اب ان میں کیا فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیوں کیا، علماء کا علیحدہ کیا اور صلحاء کا علیحدہ کیا، ربانین کا علیحدہ کیا، اللہ والوں کا علیحدہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وجہ کہ علم علماء کے پاس ہوتا ہے عام طور پہ، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے، اس نفس کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ذکر اللہ کی کثرت کیسے کی جائے اور کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا جائے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے دین کے اندر ڈالی گئی ہو کہ یہ ایک کانسیپٹ دیا گیا ہو کہ نفس سے لڑنا، تزکیہ نفس اور ذکر اللہ کثرت، یہ قرآن پاک کے اندر ہے دونوں ٹرمینالوجی، اللہ تعالیٰ علیحدہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ والے اور علماء، اور عام طور پہ علماء جو ہوتے ہیں اللہ والے ہی ہوتے ہیں اور اللہ والے علماء کے محتاج ہوتے ہیں، لنکڈ ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ذکر کیا کیونکہ علیحدہ ایفرٹ یہ بتانے کے کہ صرف علم پہ قناعت نہ کر لینا اور صرف اس چیز پہ قناعت نہ کر لینا کہ نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا مجھے تو اللہ سے تعلق ہے، نہیں یہ بھی جہالت ہے، دونوں کا کمبینیشن ہوگا، علم بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت بھی ہوگی، تب یہ تقویٰ ایکچولی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کوشچن آنسر ہو جانا چاہیے کہ علماء کیا ہوتے ہیں، مشائخ کیا ہوتے ہیں، یعنی ربانین جو قرآن کہتا ہے اللہ والے، اسی کو دوسری ٹرمینالوجی مشائخ کہہ دیا جاتا ہے، مربی کہہ دیا جاتا ہے، تزکیہ کرنے والا کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ یہی اسی کی دوسرے ورڈ ہے۔ تو یہ پورا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ کیسے اس چیز پہ آیا جائے۔ تو جو لاسٹ سیٹنگ میں بھی بتایا تھا، سارا خلاصہ جو ہے وہ تین باتوں میں چلا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، جس میں علماء اور اللہ والے علماء کی صحبت سے علم حاصل کرنا قرآن و حدیث کا، تو علم آ گیا، اور تیسرا اپنے نفس سے لڑنا۔ نفس سے کب لڑے گا؟ کہ جب وہ بتائیں گے کہ تم اگر صرف نفس سے لڑو گے نا بغیر ذکر کیے تو ہارو گے، اور اکثر ایک ہی بات ہے کہ جب انسان ذکر نہیں ہوتا تو ہار رہا ہوتا ہے نفس کے آگے۔ کتنے فیڈ بیکس ملتے ہیں اسی چیز کے متعلق کہ ذکر ہو نہیں رہا، قلبی ذکر ہو نہیں رہا اور گناہوں کی زندگی گزر رہی، سب کو جاننے کے باوجود، ان سے لنک ہونے کے باوجود اللہ والوں سے، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ امفسائز کیا جاتا ہے کہ نہیں ذکر کی کثرت کرو، نہیں وہ نہیں ہو رہی، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی شیطان کو پتا ہے، دیکھیں کسی کا دشمن ہو پتا ہے کہ یہ ایکچوئل سپلائی لائن ہے، اگر یہ سپلائی لائن کاٹ دی جائے، یہ جو مرضی کرتے رہیں یہ کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ سپلائی لائن جو ہے سارا وہ دو چیزیں ہیں، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے اور ذکر اللہ کی کثرت، وہ یہی پیٹ کرتا ہے، بزی ہوں میں نہیں کسی کے پاس جا سکتا، مجھے کوئی مل نہیں رہا، اس قسم کے بہانے، اور دوسرا یہ کہ مجھے ذکر کی وقت نہیں ملتا۔ الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہے؟ وہی سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی امپروومنٹ، بلکہ کئی یا تو ڈکلائن ہوتا ہے یا امپروومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ کتنا روم تھا امپروومنٹ کے لیے، کتنے لوگ امپروو کر کے زندگیاں بدل لیتے ہیں، اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ یہ ورڈ میں ایکسپلین نہیں ہو سکتی اللہ کا قرب کیا ہوتا، جو ذکر کرتا ہے اس سے بات ہوتا ہے اللہ کا قرب کیا ہوتا، وہ پھر پچھتاتا ہے میں نے زندگی ضائع کر دی، اور دوسرا بندہ تو کہہ سکتا ہے کرو کرو کرو، وہ کیا دکھائے آگے کہ کتنے ملے گا کیا؟ پھر اللہ والے اس کو ورڈ میں ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں کیا سکون ملتا ہے ذکر سے، تو پھر یہ تلواریں لے کے ہم سے لڑیں اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اس طرح پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اب اسی چیز کی آگے ایکسپلینیشن ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، نفس پہ کوئی محنت نہ ہو یا قلب کو نورانی نہ کیا جائے تو کیا رزلٹس نکلتے ہیں، یا علم ہی نہ ہو تو کیا رزلٹس نکلتے ہیں، اسی چیز کی آگے ڈسکشن چل رہی ہے، اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ میں کہاں رہا ہوں، میرے کیا بہانہ ہے، میں کیوں زندگی میں امپروو ہوتا ہوں۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالی نے آگے بتا دیا کہ آگے میں پچھتاوا بھی بتاتا ہوں۔ آج تو بلانے والے بلا رہے ہیں سن اور تم سن رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا تم رزلٹس دیکھو گے۔ دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے جیسے آگے اگلی آیات میں ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن آخروی بھی اللہ تعالی نے بتا دی کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ جس چیز کے لیے تم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے نا، اللہ کو چھوڑنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہی اللہ والوں کی صحبت کو چھوڑنا اور ذکر اللہ کو چھوڑنا اور علم کو چھوڑنا، یہی مراد، کیونکہ یہ تینوں جو وسیلہ تھے وہ چھوڑ دیے تو تقوی ختم، زندگی میں تقوی نہیں رہتا، گناہ کی زندگی ہوتی۔ تو جس وجہ سے بھی چھوڑ رہے ہو، بزی ہوں، یہ ہے، مال ہے، بچے ہیں، جو بھی وجہ ہے، آخر کار تم پچھتاؤ گے۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ دیکھو عام طور پہ یہ مال اولاد یہی چیزیں ہوتی ہیں، بیوی بچے، جو کہ انسان کے آگے رکاوٹ ہوتی ہیں، بزنس جاب وغیرہ. تو دیکھو ایک وقت آئے گا سب جمع کر لو, اتنا ہی نہیں جتنا زمین میں, بلکہ سے دگنا. حالانکہ کوئی شخص شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو کہ جس کے پاس پوری زمین کی ہر چیز ہو. اللہ تعالیٰ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ سمجھو کہ سب کچھ مل گیا, نہیں سب کچھ نہیں, اس سے بھی ڈبل مل گیا. جب قیامت کا دن ہوگا نا اور یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی, کمپیریزن میں چھوڑا کیا تھا, تو اس دن تمہارے ہاتھ پچھتاوا ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. وہ چاہیں گے آگ سے نکل جائیں, حالانکہ ان سے اس سے نکلنے والے نہیں ہیں, ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا. تو یہ ہے انسان کا پچھتاوا. اور یہ دور کی بات نہیں, ہم شیطان جو اگلا وسوسہ سب بات کی بات ہے, بات کی بات نہیں. ایک کلاٹ پلمونری ایمبولزم سیکنڈز کے اندر انسان کو قبر کے اندر پہنچاتا ہے. ایگزامپل بھری پڑی, کھیل رہا ہے فٹ بال کھیل رہا ہے, ینگ بندہ ہے, اور وہیں پہ گر کے کلیپس ہو جاتا ہے. حکیم. وہ چاہے اور جو مت چوری کرے اور جو اور چوری کرے, دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے. اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہو. اللہ صاحب اقتدار بھی ہے, صاحب حکمت بھی. تو اس صورت کی ایک خاص بات کہ کچھ سزاؤں کا بھی اس صورت کے اندر تذکرہ ہے, لیکن وہ بیک گراؤنڈ جو بھی بنا دیا وہ ساتھ چلتا رہے, یہ اس کی ایگزامپلس بنی. تو اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے کہ چوری کی کیا سزا ہے, پچھلے گزرا تھا کہ ڈاکے کی کیا سزا ہے, پچھلے آیات کے اندر وہ گزری. تو ایک تو اس کو اس پہلو سے دیکھیں اس کو کہ وہی نفس, کہ جب انسان کا نفس پہ قابو ہوتا ہے تو مال کی حوث, انسان کے تو مال آنا چاہیے, وہ کسی کا بھی ہو مجھے ملنا چاہیے. تو انسان کے ذہن میں کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہوتے, وہ ساری عمر ایک بندے نے کمایا دن رات ایک کر کے, اور ایک شخص آتا ہے اس کا وہ نہیں ہے گھر کے اندر, وہ چرا کے چلا جاتا ہے یا ڈاکہ مار کے چلا جاتا ہے. اب اس کی پر کیا گزری, گھر میں کیا ہوا, نسلوں میں کیا گزری, اس کو اس کا احساس. تو اب اس نفس کی اس عادت جو نفس کی دنیا پرستی ہے اس کو کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سزائیں دی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفس انسان کی کیسی, یعنی اس کو ڈھیل نہیں دیا جا سکتا, اس کو ایزی نہیں دیا جا سکتا. سخت سزائیں اللہ نے لکھی کہ نفس کو قابو کرو. معاشرے کے اندر نفس کی اس عمل کو کہ انسان دوسرے کے لیے وبال جان بن جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے اس معاشرے کے اندر. تم انہیں سمجھاؤ, ترغیب دو, لیکن ترغیب سے سب کے نفس نہیں قابو آتے. تو پھر کیا کرو کہ جو کرے تو اس کے ساتھ سخت سزا کا معاملہ کرو. اب یہاں پہ اگلا کوشچن جو آنسر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس پہ نعوذ باللہ منافقین اور کفار اعتراض کرتے کہ تیسرا سزا, ایک انسانی جان کی ایک حرمت تھی, اس کی ہاتھ تھا اس کا کاٹ دیا جائے. تو اس کو پچھلی سیٹنگ میں بھی آنسر کیا تھا, اسی کو تھوڑا اور الیبوریٹ کرتا ہوں کہ پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے کہ سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں. انسان نے ہمیشہ سزاؤں کا نظام رکھا ہے, کسی معاشرے نے بھی یہ نہیں کیا کہ چھوڑ دیا جائے. ہر باشعور معاشرے نے کچھ سزاؤں کا نظام رکھا تاکہ امن قائم ہو. اور اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے عقل فیصلہ کرے ایکسپیرینس کہ یہ اچھا سزا, یہ جرم پھیل گیا ہے اس کے ساتھ بڑھا دو, یہ جرم ہلکا ہے, تو عقل نے فیصلہ کیا. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسیژنس لے لی. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژنس لی اس کو حدود کہتے ہیں, اور جہاں انسانی عقل پہ سوچا اس کو تعزیرات کہتے ہیں. تو پہلی چیز حدود کیا ہوتی ہے, تعزیرات کیا ہوتی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا خود ہی فیصلہ کرو, عدالتیں اور حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ سزا رکھتی جائے, وہ سخت سخت بھی ہو سکتی ہے, تو اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں چوری اگر کی ہے تو اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا, تو اب یہ نہیں کہ انسانی عقل سوچے نہیں ہاتھ نہیں کاٹتے پاؤں کاٹ دیتے ہیں یا اس کو عمر قید کر دیتے ہیں یا کچھ اور کر دیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا. اب وہی عمل کیا جائے گا, ہاتھ ہی کاٹا جائے گا. اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں, تو اس کے کئی جواب ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھی ہیں وہ چند اعمال پہ رکھی ہیں, مطلب کہ یہ ایسی سزائیں جو سخت ہیں وہ چند اعمال پہ ہیں, زنا پہ ہے, چوری پہ ہے, ڈاکے پہ ہے, شراب پہ ہے, چند چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھی ہیں کہ یہ سزائیں ان کو ملے گی, باقی انسانی عقل پہ چھوڑا اس کے کیئے پہ چھوڑا. اور ان پہ بھی جو شرائط ہیں ان کے ساتھ, ایک تو ہے نا سزا ایک باطنی نظر میں اپیرنٹلی کہ سزا یہ ملے گی, ان کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ اتنی سخت ہے کہ عمل بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو وہ سزا ملتی. یعنی اگر اس کی میں ڈیٹیلز میں جاؤں کہ چوری کسے کیا مراد ہے, اسے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز کے سامنے اٹھا کے چلا جائے, یہ مراد نہیں ہے. اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں, تو اگر کہیں پہ شک بھی آ جائے کہ وہ پوری نہیں ہوئی تو اس پہ سزا نہیں دی جائے گی, بلکہ عدالت پھر اپنی طرف سے کوئی سزا دے سکتی. تو دوسری طرف دوسرے لفظوں میں شریعت نے ہی ایسا رکھا کہ یہ سزاؤں کا جو امپلیکیشن ایز اٹ از ہے وہ معاشرے کے اندر کم ہو, اس کی شرائط بہت سخت ہو. تو پھر ایسی سزا رکھی کیوں کہ اس کا خوف ہو, انسان کے نفس کے اوپر ایک خوف ہو, وہ ایسا کرے ہی نہ, اسے پتہ عدل ہو جائے گا, اسے پتہ ہے کہ معاشرے میں چند لوگوں کے ہاتھ کٹ چکے ہیں, بے شک وہ چند ہی ہوں گنتی کے ہوں, لیکن اسے پتہ یہ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر اتنا روب ہوگا کہ وہ نہیں کرے گا. اور جن معاشروں میں یہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اس کے رزلٹ کیا ہے, اور عقل سے فیصلے کرنے والے کبھی ان رزلٹس کو نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے معاشرے کے اندر چوری ختم ہو جائے, ڈاکے ختم ہو جائے, اور بے حیائی ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوا. لیکن جس معاشرے نے اس کو امپلیمنٹ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنا امن سکون معاشرے کے اندر پھیل گیا. تو یہ ساری بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا میں کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے, مطلب کہ 14 سال میں دیکھ لیں کتنے کے کٹے, کتنے کو شرعی سزائیں ملی ہیں, تو بہت کم لوگ ہوں, لیکن اس کی وجہ سے جو عمل آتا ہے وہ بہت زیادہ. اور دوسرا شریعت کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں, جو فساد مچاتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ سختی سے نمٹتے ہیں, کیونکہ وہ باقیوں کے سکون کا باعث بنتے ہیں. کہ معاشرے کے اندر بہت بڑی پاپولیشن ہے, چند کی وجہ سے بے امنی پھیلتی, چند کی وجہ سے بد امنی پھیلتی, چند کی وجہ سے بے سکونی پھیلتی, اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں سختی سے نمٹو تاکہ پورا معاشرے میں سکون آ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ ساتھ میں زندگی ہے, کیونکہ وہ چند لوگوں کو تم قتل کرو گے سب کو زندگی مل جائے گی, کیونکہ وہ لوگ وجہ بن رہے تھے اس روش کو پھیلانے میں کہ قتل کرنا آسان ہے, اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ایک لاجک اور یہ فلسفی دین کی پتہ ہونی چاہیے کہ چند کو ایڈریس کر لو باقی اس کو مل جائے, یہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ ان کو تھوڑا لائٹ لی لیا جائے, ان کو ڈھیل دے دی جائے, اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بدمنی پھیل جائے, سب اس کی لپیٹ میں آ جائے, یہ میجورٹی لپیٹ میں آ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے سمجھایا کہ واللہ عزیز الحکیم, کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمت والا ہے. تو اللہ کا غلبہ ہے, وہ جو مرضی کرے, انسان اسی نے بنایا, وہ جو مرضی کرے, وہ حکیم ہے, حکمت کی بیسس پہ کرتا ہے. ڈیٹا اٹھا کے خود دیکھو تمہیں خود سمجھ میں آئے گی کہ اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی. فمن تاب من بعد ذنبه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کاروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اس لیے کوئی مایوس نہ ہو, بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے کبھی مایوس نہ ہو کہ میں تو نہیں بخشا جا سکتا, مجھے تو معافی نہیں مل سکتی, میں تو جہنم میں جاؤں گا. نہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے, جو مرضی گناہ کر لے اللہ کے ہاں معافی کا دروازہ کھلا ہے. اس لیے جیسے ہی نفس گناہ کرائے, دیکھیں یہ سٹیجز ہوتی ہیں کہ شروع میں انسان ابھی ذکر شروع کیا, اللہ والوں کے پاس جانا شروع کیا, ابھی نفس قابو نہیں آتا, وہ رزلٹ نہیں آ رہے ہوتے, تو مایوس نہ ہو بلکہ ان چیزوں سٹک کرے, تو خود ہی دیکھے گا کیسے اس میں امپرومنٹ آتی ہے. سٹک کرنا امپورٹنٹ ہے, اور شیطان سٹک ہونے سے روکے گا, ریگولرٹی سے روکے گا. یہ چیزوں کو قابو کرے, سٹک کرے, ریگولر رہے, الٹیمیٹلی نفس قابو میں آ جائے گا. لیکن جب نفس قابو میں نہ آئے اور گناہ ہو جائے تو پھر بھی مایوس نہ ہو, فوراً توبہ کرے. اللہ تعالیٰ نفس نے گناہ کرایا, میں نے قرآن میں پڑھا ہے, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی گناہ کر لے تو میری طرف آئے میں اسے معاف کر دوں گا, اللہ میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے, یا اللہ وہی جگہ ہے جہاں گناہ کیا وہیں بیٹھ کے معافی مانگ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ جس زمین نے میرے گناہ کو لکھا اسی زمین کو تم بلا دے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اس میں چند الفاظ میں اس کا کچھ نہیں جائے گا, ہاں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب حد ہوتی ہے, ون آف دا ایکسپشن ہے ڈاکہ, کہ جس میں اگر کوئی شخص پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر عدالت بھی اس کو معاف کر دیتی ہے, لیکن چوری پہ اگر کوئی معافی بھی مانگ لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس کے ہاتھ کاٹا جاتا ہے. ہاں عند اللہ اس کو معاف کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں آخر کے حساب سے, لیکن حد جاری ہوتی. اب یہ اجماعی باتیں ہیں, یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن ذہن میں بات وہی رہے کہ دین سیکھنا بھی کرتے, اس کی بھی آگے آیت آ رہی ہے کہ عوام کو بھی پتا ہو جائے دین سیکھنا کیسے. جیسے علماء کے ذمہ ہے کہ دین سکھائیں, مشائخ کے ذمہ ہے کہ دین سکھائیں اور اس کو بچائیں, اسی طرح عوام کی بھی کچھ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کے پاس جائیں کچھ وقت نکال. عوام اس سے کوئی مستثنا تھوڑی کہ نہیں وہ ہی آئیں ہمیں بات بتائیں, ایسے نہیں ہوتا. بلکہ عوام کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے, جس سے دنیا کے ہر شعبے کے اندر وہ کچھ کرائیٹیریا سیٹ کرتے ہیں اور پھر کسی سے کچھ بات پوچھتے ہیں, ہر کسی سے معلومات نہیں لیتی. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی یہ ذہن میں رکھے کہ معلومات اس سے لے جو کہ اس علم کا ماہر ہے. اور وہ کیا ہے مہارت, وہ ذکر کی تھی کہ اس میں دو چیزیں اہم ہیں. بہت ساری لسٹ بنائی جا سکتی ہے لیکن دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو اس کی سند دیکھ لے کہ اس نے انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ استادوں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے, کیونکہ یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹرین کیا, انہوں نے اگلی جنریشن کو ٹرین کیا, انہوں نے اگلی, اس طرح سے علم چل رہا ہے. ایک تو یہ دیکھ لے اور دوسرا اس کا تقویٰ دیکھ لے کہ وہ علم پہ عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں, کہ اس نے حاصل کیا لیکن اس کا عمل کیسا ہے, اس کے تنہائیاں کیسی ہیں, اس کی محفلیں کیسی ہیں, اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کی محبت ملتی ہے نہیں ملتی, اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کا خوف ملتا ہے نہیں ملتا. یہ چیزیں بھی جج کرنے کی ہوتی ہیں. دونوں چیزیں دیکھے اور پھر اس سے علم حاصل کرے, تو یہ ان کی ذمہ داری. اب ہر بندہ جو بھی دین کے ٹاپک پہ ڈسکشن شروع کر دے یا داڑھی رکھ لے تو اس کی بات سن کے اس کو حرف آفت سمجھنا, یہ غلط رد عمل ہے, غلط طریقے. تو اب یہ چیز کے ہاتھ دور کاٹا جائے گا. اب یہ اسی طرح ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کیا, صحابہ نے امپلیمنٹ کیا, اسی طرح چلتا آ رہا ہے. تو یہ کس سے پتا چلے گا جب ایسی لوگ سے پوچھا جائے گا؟ صرف ورڈ پڑھنے سے یہ پوری معلومات تو نہیں ملے گی جو یہاں پہ ذکر ہے کہ توبہ کر لی تو کیا اس کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. اس پہ اجماع ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی, ہاں ان اللہ کی توبہ قبول ہو جائے گی آخر کے لیے. الم تعلم ان اللہ له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے, وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ بادشاہانہ انداز اپناتے ہیں کہ کیسے لاجکس اور کیسی سوچ اور کیسے سوال, یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے, وہ جو چاہے جیسے چاہے کر لے, وہ جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے. اب یہ ان کو بھی میسج ہے کیونکہ یہ بھی کوشچن کیا جاتا ہے کہ علماء اور مشائخ کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا وہ بخشے بخشائے؟ کوئی اپنے آپ کو بخشا بخشایا نہیں کہتا, یہ تو وہ ایک ذمہ داری ہے جو ادا کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ وہ اپنے آپ کو سب سے برا انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا شخص کئی بھائی سمجھ بھی نہیں سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن حقیقت پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ ایک شیخ کے پاس, بہت بڑے شیخ تھے اپنے وقت کے, ان کے پاس ان کا ایک لنک بندہ آیا جو ان کی شاگرد تھا, اور اس نے آگے یہ ان سے کہا تنہائی میں کہ میں جب آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں سب سے برا انسان ہوں پوری محفل میں. تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی کیفیت میری. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو دی گئی اسے ادا کر رہے ہوتے ہیں, بات پہنچا رہے ہوتے ہیں دوسروں کی اطلاع کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے. یہ ان کا موقف ہوتا ہے, یہ ان کا سوچ ہوتی ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون بالکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب کذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوا یحرفون الکلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے. یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں اور تمہاری باتیں لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے, جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محض طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ اب یہاں سے کچھ واقعات کا تذکرہ ہے، اور یہ ایگزامپل بنیں گی جو شروع میں بات ذکر کی گئی۔ نفس، اس کے مختلف درجے ہیں۔ ایک ہے کہ انسان مانتا ہی نہیں انبیاء کی، وہ تو کفر کا درجہ۔ ایک ہے کہ ان بٹوین، نہیں مان لیتا ہوں اپرنٹلی لیکن کروں گا اپنی مرضی، جہاں میرا فائدہ وہ کروں گا، جہاں نہیں فائدہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے ان بٹوین جس کو نفاق کہتے ہیں۔ اصل ایمان اور تقویٰ کیا ہے کہ انسان منوان قبول کر جو کہا جا رہا ہے ایز اٹ از، بس ثابت ہو گیا یہ کہا گیا بس ایز اٹ از، یہ ان بٹوین شیڈ ہے اور دوسرا کفر ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایڈریس کیا۔ ہوا کیا تھا کہ دو قبیلے یہودیوں کے آباد مدینہ منورہ کے پاس، اب وہ مسلمانوں کے انڈر نہیں تھے، اب ان میں ایک شروع سے معاہدے تھے، لڑائی جھگڑے بھی تھے اور معاہدے بھی تھے۔ اب ایک قبیلہ دوسرے پہ حاوی رہتا تھا، وہ طاقتور تھا۔ اب طاقتور ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی رولز بنائے ہوئے تھے، وہ یہ تھے کہ اگر ہم نے، یعنی کہ تم میں سے ہمارا کوئی بندہ قتل کرے گا نا تو ہم پورا قصاص دیں گے، یعنی تمہارا بھی بندہ قتل کرے گا، لیکن ہمارے میں سے تمہارا کوئی بندہ قتل کر دیا جائے، ہمارا بندہ تمہارے بندے کو جائے قتل کر دے تو ہم وہ اس کے بدلے وہ نہیں قتل ہوگا، بلکہ چند انہوں نے طے کیے ہوتے اتنے وزن کے ہم کھجورے تمہیں دے دیں گے، بس یہ ان کا ایگریمنٹ تھا اور وہ کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ ایک انسیڈنس ہوا کہ قتل ہو گیا، یعنی کہ جو کمزور قبیلہ تھا اس کے بندے نے قتل کر دیا، تو بھائی پچھلے رولز کے مطابق کیا تھا، تو انہوں نے کہا اب یہی ہوگا، تو انہوں نے انکار کر دیا، جو کمزور قبیلہ تھا اس نے انکار کر دیا کہ نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جب تھوڑے بات آگے بڑھی اور لڑائی جھگڑے پہ آنے والی تھی تو ان کے بڑوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور ان کے خیال میں کیا تھا کہ ان کی جو شریعت ہے وہ تھوڑی نرم ہے ہماری شریعت سے، یہودیوں کی شریعت ہے، مسلمانوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نرم ہے، تو شاید کوئی فیصلہ اور ہو جائے۔ تو اس سوچ کے ساتھ انہوں نے بھیجا کہ ان سے فیصلہ کرا کر۔ اب ہوا کیا کہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ فیصلہ وہی کریں کہ تو پھر ایسا کرنا کہ ان کی بات قبول کر لینا، کہیں کہ نہیں قتل ہی ہوگا، تو یہ کوئی انسٹرکشن دے کے۔ اور دوسرا واقعہ جو انہی آیات سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح جب کوئی شادی شدہ آدمی گناہ کرتا تو اس کو ان کی شریعت کے اندر تھی یہودیوں کے کچھ سنسار کیا جائے، پتھر مار کے ہلاک کر دیا۔ تو اب ہوا کیا کہ کسی پیسے والے نے، کسی امیر شخص نے، کسی عہدے والے نے ایسا گناہ کیا، تو اب اس نے کہا کہ ایزی وے نکالے۔ اب ایزی وے کیسے نکالے کہ انہوں نے کہا اس کے بدلے کوئی اس کو ذلیل کر دو، اس کو منہ کالا کر دو، اس قسم کا کوئی بیاؤ نکال دو۔ لیکن جب کوئی کمزور ایسا کرتا گناہ تو اس کو کہتے ہیں اس کو سنسار کریں گے، تو وہی ڈفرنس۔ اب اپنی شریعت کو بدل دیا۔ دیکھیں سب کیوں ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے ان کی کتاب میں ایسے، ان کی ساری ڈیٹیل کا پتا ہے، اپنی کتاب کا یہودیت کا پتا ہے، لیکن وہ چینج کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ نفس کے ٹھیک ہیمپل بن رہے ہیں کہ انسان کیسے اپنے دین کو بدلنے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر اس طرح کیا کہ اپنی من پسند کی بات لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بھیجا کہ جا کے پتا کرو ان کی شریعت میں کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں یہ صدا نہ ہو سنساری۔ تو جب وہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دے دی کہ یہ اس لیے آئے، اس نیت سے آئے ہیں۔ اب اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی شریعت کے اندر بھی یہی کچھ سنسار کیا جائے گا، تو آپ نے وہی بات کر دی۔ اور ساتھ اس کے ایڈیشنل یہ بھی کہا کہ تمہارے ایک یہودی عالم ہے، اس کو بلاؤ، وہ فیصلہ کر۔ اس عالم کو بلایا گیا اور اس نے آ کے بھی فیصلہ کر دیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہماری کتاب کے اندر بھی یہی ہے، ان لوگوں نے بدل لیا ہے، ورنہ ہماری کتاب کے اندر بھی یہی ہے کہ جب کوئی شادی شدہ ایسا گناہ کرے تو سنسار کیا جائے۔ تو کیسے دین بدلا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ایڈریس ہو رہی ہیں۔ کیسے انسان مینیپولیشن کرتا ہے، کیسے باتوں کو بدلتا ہے، کیسے ایزی وے دیکھتا ہے، کیسے ان لوگوں کو چوز کرتا ہے کہ جو اس کے مطلب کی بات کریں، یہ سب آنسر ہو رہے ہیں۔ جو اس دور کی بالکل لگتا ہے ایگزیکٹلی یہی پکچر ہے، جیسے کوئی عالم کہہ رہے تھے کہ اس دور میں مسلمانوں کی وہی حالت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں یا عیسائیوں کی تھی۔ بالکل لگتا ہے کہ ایز اٹ از وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ معاشرے کا حال. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں یہ کفر میں جو جلدی دکھا رہے ہیں, اور ان میں سے کچھ جو ہے منافق ہیں, زبان سے کہتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ ہیں لیکن دل میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور کیا یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا کر لگا کے سنتے ہیں, وہی بات کہ اپنی من پسند کی بات, جیسے شروع میں بات کی کہ عوام کا کام ہے کہ صحیح علماء کو رجوع کرنا, ان کے پاس جانا, لیکن ہوتا کیا ہے ایزی, دیکھو میڈیا میں کون جو ایزی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے وہ کہہ تو رہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے, بے شک وہ بالکل ایک نئی بات کر رہا ہوں, بے شک وہ سارے اوپر سے جو بات چلتی ہے اس کے اگینسٹ تو نہیں, ایسے ہی ہوتا ہے وہ کہہ تو رہے. تو یہی ان کا طرز عمل تھا, انہوں نے اپنے بڑے وہ بنائے ہوئے تھے کہ جو کہیں گے نہیں یہ ایزی ویز ہے ان پہ عمل کرو, کتاب کچھ بدل دیا ہوں. تو اللہ نے کہا جو جھوٹی باتیں کان لگا کر ان عوام کی اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی کہ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ کو سنتے ہیں, اور پھر کہ تمہاری بات ان لوگوں کی ہاتھ سنتے ہیں تمہارے پاس نہیں آئے, تو انہوں نے بھیجے تھے بندے کے جا کے ان سے پتا تو کرو, اور جب وہ ایزی بات کریں گے تو ہم پھر اصل مجرم بھی بھیجیں گے تاکہ اس کا فیصلہ کریں. پھر الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں, تو کتاب کو بدل دیتے ہیں کہ اس میں کوئی بات ہے بات کچھ اور کی جاتی ہے. انسان اپنی زندگی کو کرنے کے لیے ایزی بنانے کے لیے کیا کیا اسٹیپس نہیں اٹھا رہا, حتیٰ کہ اب یہ باتیں مسلمان گھروں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں کہ اگر کسی گھر میں پردہ کو شروع کر دے تو کہا جاتا ہے کہ کون سا دین ہے کون سا عالم کہہ رہا ہے, اب یہ بات آ چکی ہے, کوئی انکامن بات نہیں ہے, لیکن یہ کیوں آئی کہ وہی گریجولی چینج کرتے رہو چینج کرتے رہو چینج کرتے رہو, اگلی نسلوں کا حقیقت ہی بھول جاتی ہے. اور پھر کہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا, اگر یہ حکم نہ دیا تو بچ کے رہنا, تو مینیپولیشن, یہی انسان کی اپروچ آج عام طور پر کہ ٹھیک ہے اگر یہ میرے من پسند کا حکم ہے کروں گا, نہیں پسند کا تو نہیں کروں گا, پھر کس حد تک جاتا ہوں کہ اس کو بدل ڈالوں, تو ایسا بھی انسان کر بیٹھتا. اور پھر اللہ نے کہا کہ جو خود ہی نہیں بدلنا چاہتا, دیکھیں بات وہ انٹینشن سے شروع ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آگے راستے بند کرتے, انٹینشن سے بات شروع ہوتی ہے نا, علم ہے, عقل جو محور ہے علم کا وہ علم ہے, لیکن انسان کے قلب میں نور نہیں آیا, اس نے انٹینشن ہی نہیں کی, اللہ کی قرب کوئی انٹینشن نہیں, وہ تو چاہتا ہے اپنی من مسند کی زندگی چلے اور ساتھ ساتھ دین کا بھی پہلو چلتا رہے. تو اللہ تعالیٰ کا جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تو کون اس کا تھا, تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بھی ارادہ کرتے کہ ہاں ادھر جانا چاہتے ہو اب جاؤ, تمہیں بھی کوئی کھینچ کے لائے گا نہیں لائے گا. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا, ان کے قلب میں نہیں نور آتا, یہ نفس ان کا قابو میں نہیں آتا, پھر اسی طرح نفس خواہشات مارتا ہے اور خواہش کے پیچھے حد طرح کے عمل کے انسان کرنے پہ تیار ہوتا ہے, دین کو بدلنے میں تیار, ان لوگوں کو بڑا بنا لیتا ہے کہ ہاں جو دین کی کچھ بات کرنے والے ہیں ان کو بڑا بنا لے گا, جو اس کی من پسند کی باتیں کرے گا, وہ ساری بیماری کی انڈیکیشن ہے, اس کے سمپٹمز ہیں, مطلب کیا نفس ہے, اور مطلب یہ کہ انسان اللہ کا ہونا نہیں چاہتا سچے دل سے, یہ اللہ کو پتا ہے, کوئی انسان نہیں فیصلہ کر سکتا, لیکن اللہ کو تو باتیں ہی پتا ہے ساری جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایکسپلین کر کے. سمعون للکذب کذب یقلون للصح فان جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وان تعرضہم عنہم فلن یضروک شیئا وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین. یہ کان لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے جی بھر بھر کے حرام کھانے والے ہیں, چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ موڑ لو, اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو, یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کا تذکرہ کیا, جھوٹ کو سننے والے مطلب وہی من پسند کی بات, جھوٹ سے مراد وہی ایک من پسند کی بات ہے کہ دین میں یہ چینج کر دو یہ کر دو, اس طرح ہم ایک نیا دین بنا لیتے ہیں, اور اگلا مسئلہ ان کا حرام کھانے والے, تو یہ اتنی یعنی نفس پرستی, ایزی ورڈ نفس پرستی, نفس پرستی حرام کھلاتی ہے, مال کی محبت آ جاتی ہے, انسان دین کو ہلکا سمجھتے, یہ سارا معاشرہ جو یہودیوں کا تھا جو آج ہم جس کا رونا روتے ہیں, یہ سب اس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو آپشن دی کہ فیصلہ کر دو یا نہ کرو, کیونکہ وہ تمہارے کوئی معاہدہ نہیں ہوتے, تمہارے انڈر نہیں ہے, تو اس لیے یہ بھی آپشن ہے کہ تو نہ فیصلہ کرو, لیکن اگر انڈر ہوتے تو پھر ضروری تھا فیصلہ کرنا, تو کہا کہ اگر فیصلہ کرو تو انصاف سے کرنا, اور یہ بیسس ہے دین. وہ کئی بھائی ہاتھ کے منہ نہ وہ تورات فی حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین, اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے, پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں, دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالی نے بھی واضح طور پہ کہا کہ یہی حکم ان کے پاس بھی تھا, کیوں نہیں اس سے گائیڈنس لیتے, گائیڈنس کے لیے وہ بھی کافی تھی اگر یہ لینا چاہتے, لیکن وہ لینے ہی نہیں چاہتے گائیڈنس, اسی لیے آپ سے فیصلہ بھی کرواتے ہیں. اور جب آپ فیصلہ کریں گے کہ سنساری ہوگی, آپ فیصلہ کریں گے کہ قصاص ہی ہوگا, یہ نہیں ماننے والے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدى ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا, تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے, اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے, کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے. لہذا اے یہودیوں, تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو, اور تھوڑی سی قیمت دینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو, اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ آسمانی کتابیں کیا ہیں, تورات کی تعریف کی کہ تورات بھی وہ ہدایت و نور, انہوں نے اس کو بھی ٹکرا. اب یہ پتا چلا کہ ہدایت جو ہوتی ہے آسمانی کتابوں کے اندر ہوتی ہے, اس کے اندر نور ہوتا ہے, جو شروع میں ذکر کیا کہ علم اس نور کو کہتے ہیں جو قلب میں جب انسان کے آتا ہے عمل کو بھارتا, تو ان چیزوں کے اندر نورانیت ہوتی ہے. اسی لیے بار بار اس پہ فسائد کیا جاتا ہے کہ تجویز سیکھ لی, ورڈ سیکھ لیے, اس کی نورانیت بھی حاصل کرے. اب عام شخص کو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے حاصل کرے, اس کے لیے وہ دو سٹیپس بتائے جاتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو وہ بتائیں گے اس کا نور کیسے آتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن نے ایک جگہ کہا, قرآن کا جو یہ ثقیل ہے علم جو ہے یہ ثقیل ہے بھاری, تو اس کو ایکسپلین کیا پھر علماء اور مشائخ نے کیا کہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے وہ شروع میں سالٹی کھانا شروع کرتا ہے, بلکہ وہ شروع میں دودھ پیتا ہے, پھر دودھ کی بھی, پھر جو گائے وغیرہ کا دودھ اور ان کا دودھ وہ سیکنڈ اسٹیپ میں آتا ہے, پھر سالڈ آتا ہے. تو یہ سٹیجز میں گزرتا ہے کہ پہلے تو اس کو سالڈ دیا جائے وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکے. تو اسی طرح یہ قرآن کا جو نور ہے وہ ثقیل ہے, اس کو جب عام انسان جس نے کوئی اپنے پریپر نہیں کی اپنے قلب پہ, تو وہ قلب اس نور کو اس طرح ابزارب نہیں کرتا, تو اس کو ابزارب کرانے کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ اس سے پھر کہ ذکر کی کثرت کرو, قلب نرم ہوگا, اس کے اندر نورانی آئے گی, الٹیمیٹلی وہ نماز کا نور ملے گا, الٹیمیٹلی اس کو قرآن کا نور ملے گا. لانا انہیں انوارات کی طرف ہے, لیکن اس کے لیے کچھ راستے میں سٹیجز طے کر دی گئی. دوسرے لفظوں میں ایک چھت تک پہنچنا, ایک شخص جو اونچا ہے وہ سیدھا پہنچ جاتا ہے, ایک شخص اس کو سیڑھی کی ضرورت پڑتی. تو اسی طرح یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب یہ بات سمجھ نہیں آتی تو کئی بار یہ ہوا کہ کئی لوگ نے یہ فیڈ بیک دیا کہ ذکر کا ٹائم نہیں مل رہا, ذکر کا ٹائم نہیں مل رہا, اور کوئی لاجک اس کی پیش کی. پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کا نور مطلوب ہے, اس کے لیے ایک طریقہ ہے, اسی کی طرف لایا جا رہا ہے, کوئی یہ نہیں کوئی باہر کی بات کی جا رہی ہے, یہ اسی نور کی طرف لایا جا رہا ہے. لیکن وہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو جائے گا, ذکر میں بیٹھ گیا اور نہیں کیا تو کیا ہو گیا, کیونکہ وہ نور کو ابھی سمجھا نہیں. پھر جب وہ ذکر کرتا ہے, جب وہ نور اسے ملتا ہے, پھر اسے سمجھ میں آتی ہے اچھا اس کی طرف بلایا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اٹس ٹو لیٹ, موت آ جائے, اب سمجھائی جا سکتی ہے, ابھی بات کی جا سکتی کہ دیر سم تھنگ, قرآن یہ کہہ رہے ہو جاؤں گا نور, اس کے اندر نور ہے, اس نور کی طرف بلایا جا رہا ہے. وہ نور ہدایت کا نور ہے, وہ نور وہ نور ہے جسے عمل پہ لے آئے گا, جس کو گناہوں سے نکال دے گا, اللہ کی محبت اور معرفت دے رہے ہیں. دیکھیں دو اسٹینڈرڈ رکھ لیں سمپل. کسی نے پوچھنے کے لیے سوال کیا کہ کیا ذکر کا فائدہ ہوگا, ذکر سمجھانے والے شیخ نے کہا کہ دو چیزیں اسٹینڈرڈ کے طور پر رکھ لیں, ایک نگاہوں کا غلط دیکھنا اور ایک نماز کی توجہ. اگر تو یہ تمہیں دونوں چیزیں حاصل ہیں تو ٹھیک ہے, تم ان ایکسپشنل کیسز میں ہوگی جس کو ذکر کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ تذکیہ کی تم آلریڈی تمہارے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے دو اسٹینڈرڈ, تم اٹریکٹ ہوتے ہو نا محرم کی طرف، گمراہ کرتے ہو، سوچ غلط ہے، اور تمہاری نماز میں توجہ نہیں ہے جتنا صحابہ کی تھی، تو پھر کوئی ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ کہ صحابہ کی توجہ تو یہ ہے کہ تیر لگ رہا ہے انہیں کوئی پتہ نہیں، اور تمہاری توجہ یہ ہے کہ غلط ہی بات پہ تمہاری توجہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی کوئی تو لیک کر رہی ہے نا. ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے انہیں نظر آتے تھے. ایک صحابی کہتے میں سورہ بقرہ پڑھا، آسمان میں نور آتا، گھوڑا بدک جاتا، میں سورہ بقرہ ختم کرتا گھوڑا صحیح ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیس لے کے چلے گئے کہ یہ مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہ نور تھا، وہ آسمان کے فرشتے تھے، یہ تمہارے سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے آ رہے، اور گھوڑا اس کو دیکھ کے بدک رہا تھا. اب یہ ان کی تلاوت اور ایک میری تلاوت، کوئی تو ڈسٹنس ہے. کہا جا رہا ہے صحابہ جیسے بنو، آپ آمنو کما آمنو الناس کیوں جیسے بنو، تو کچھ تو کرنا ہے. یہ اس گیپ کو فل کرنے کی ایفرٹ ہے، نتھنگ ایلس. لیکن انسان کے لیے مجھے تو ضرورت نہیں. اور پھر اور عورتوں کے لیے ایک اور چیز سمجھنے کے لیے، کہ اگر انہیں مال کی اٹریکشن، کپڑوں کی اٹریکشن، جوتوں کی اٹریکشن، چیزوں کی اٹریکشن، کیوں ان کے اندر یہ فتنہ زیادہ ہوتا ہے، کل کی بیماری زیادہ ہوتا ہے، تو یہ وہ اسٹینڈرڈ رکھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، کہ نبی فیصلے کرتے تھے اس کتاب سے، اور کون کرتے تھے؟ والربانیون والاحبار، اللہ والے اور علماء. اب یہ وہ میں بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ علیحدہ ذکر کرتے ہیں ربانیون اور احبار، ان کے ذمہ تھا قرآن کی کتاب کی حفاظت، اور وہ تو وہ اس کے گواہ تھے، یہ محافظ ہے قرآن کے کتاب کے، اللہ کی کتاب. تو یہ دونوں کیٹیگریز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. صرف علماء کا ذکر نہیں کیا، صرف ربانیوں کا ذکر نہیں کیا، دونوں کو علیحدہ ذکر کیا. کیونکہ حالانکہ صحیح علماء ایکچولی اللہ والے ہوتے ہیں، اور صحیح اللہ والے انہیں قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، لیکن علیحدہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ ان دونوں کی علیحدہ امپورٹنس ہے. اور ساروں نے مفسرین نے یہ لکھا ہے اللہ والے کون ہے اور احبار کون، کہ یہ دونوں ایک ایفرٹس ہیں، اور دونوں دنیا میں چلتی آ رہی ہیں، یہودیوں کے اندر بھی موجود تھی، بعد میں اس امت کے اندر بھی موجود ہے، قیامت تک رہیں گی. اور دونوں کے ذمے ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں، علماء کے ذمے اس کے الفاظ کی حفاظت کریں، میننگ کی حفاظت کریں، ربانیون کے ذمے ہے کہ اس کے انوارات کی اور اس پہ عمل کرنے کے، نفس کے مجاہد کی حفاظت کریں. تو ہر ایک مزاج ہوتا ہے، کچھ کسی چیز میں اسپیشلائز کر لیتا ہے، تو وہ اسپیشلائز کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ جو اس میں کہہ رہے ہیں اسے ربانیون کہہ رہے ہیں، جو اس میں کہہ رہے ہیں اسے احبار کہہ رہے ہیں، اور کئی دونوں اس کتاب کی حفاظت سے معمور ہیں. کیوں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں کوئی بات کی جاتی ہے قرآن حدیث پہ، تو یہ کیوں آگے سے بات کرتے ہیں، یا کیوں درس دیتے ہیں، یا کیوں ایسے کرتے ہیں، کئی کوشچن کیے جاتے ہیں. تو وجہ ہے ان کے ذمے ہیں، اللہ نے کہا میں نے حفاظت میں معمور کیا ہوگا، ان سب پوچھا جائے گا دنیا میں جو برائی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے، یہ امت گمراہ ہوگی کیا کیا تم نے، مجھے ادھر ادھر کی خبر نہ دے، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں دے، راہزنی کرو. لوگ بھیجتے ہیں یہ ایش زندگی نہیں، رات فون کی دیکھ، وہ رات کو ساری امت کی نہیں مانگتے، اللہ یہ سات میں جتنے گناہ ہوئے اللہ معاف کرتے ان کے دنیا میں. اور پھر اللہ نے کہا کہ فلا تخشب الناس، یہ لوگ تمہیں ڈرائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، یہ انسان کا نفس، اللہ نے اس کو بھی ڈر کر، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو نہ بیچ دیا، پک پہ ڈٹے رہنا، کوئی نہیں ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام نبی موجود ہے، پوری قوم ماننے کو تیار نہیں، ہم نہیں لڑتے، ہم بیٹھے ہیں، آپ جا کے لڑیں. وہ معمور تھے کہ اس حق کے تو نہ چھوڑیں، لوگوں کی ویسے تھوڑی چھوڑنا، اور جو نہیں فیصلہ کرے گا اللہ فیصلہ کرے گا اس کے حق میں، اور وہ فیصلہ اللہ نے کر دیا فولائکم الکافرون، کہ وہ کفر والے لوگ. قرآن کے بات کر رہے ہیں انسان کان کھول کے سنیں، اور جس طرح سے وہ گائیڈ کرے اس گائیڈنس کو لے. انسان اپنے آپ کو ایکسپشن نہیں قرار دے سکتا کہ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں خود بخود میں اصلاح ہو جائے گی، اس لوگ اس جنت پہ چلا جاؤں گا. تقویٰ مطلوب ہے، تقویٰ والوں کے لیے جنت ہے، اس کے لیے راستہ وسیلہ ہے، اس کے لیے جہاد ہے، نفس سے لڑنا ہے، وہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی ایکسپشن نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے اندر اتار دے، اور جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ، دعا کروں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتُ من الظالمین. یا اللہ پاک، آپ بھی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریف، تمام بڑے بڑے، تمام نسبت، تمام غنبیہ، تمام شریعہ. اللہ فرق آپ ہی کی یا اللہ کی توفیق ہے، آپ کی نعمت ہے، آپ کے احسان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن ہاتھوں میں تھما دیا، اس کے سوچ بچار کی توفیق نصیب فرما دی. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس عمل بھی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک جو بھی عمل میں چیز رکاوٹ ہے اس کو دور کر دیجیے. وہ ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، نفس ہے، یا اللہ ماحول ہے، جو بھی ہے یا اللہ آپ کی رحمت سے آپ ہمیں اس سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جتنے بھی صالحین متقین دنیا میں ہیں یا تھے، یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے تھے، یا اللہ وہی نظر کرم ہم پہ ڈال کے ہمیں بھی صالحین متقین میں سے بنا دیجئے. یا اللہ پاک زندگی ایک بار ملی ہے، تیزی سے پگھل رہی ہے برف کی طرح. یا اللہ پاک کی رحمت سے آپ سے بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک موت کا کچھ پتہ نہیں اچانک آ جائے گی، یا اللہ ہمیں متقین میں کھڑا کر دیجئے گا. یا اللہ ہمیں اپنے محبت کرنے والوں میں کھڑا کر دیجئے گا. یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ کر دیجئے، رحمت والا معاملہ کر دیجئے. جو گناہ ہو گئے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک انہیں نامہ اعمال سے بٹا دیجئے. یا اللہ پاک اور اپنی رحمت سے انہیں نیکی میں بدل دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک یا اللہ اپنی رحمت سے پوری امت پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. یا اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. سب کی دنیاوی مشکلات کو حل کر دیجئے. سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. جہاں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ پاک کی رحمت سے ان مظلوموں کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خیر مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے. جن شروع سے پناہ مانگی وہ شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.